الہی
ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری مسلک مسلک کا تو امام الیاس قادری مسلک کا تو امام الیاس قادری مسلک کا تو امام الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری مسلک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء وإلى الجبال كيف نصبت آمنت بالله صدق الله العظيم
متى مير رنجو علم يا إلهي عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی عطا کر مجھے مٹا میرے غم یا جو عالم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی عطا کر مجھے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشا ہو نہ کم یا الہی کبھی بھی نشا ہو نہ کم یا الہی فقط تیرا طالب ہوں ہرگز نہیں ہوں فقط تیرا طالب ہوں ہرگز نہیں ہوں طلبگار جاہو حشم یا الہی طلبگار شاہ حشم یا الہی عطا کر مجھے نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی بنا دے گدائے حرم یا الہی، بنا دے بنا دے گدائے حرم یا الہی، مٹا میرے رنجو جو عشق محمد میں آنسو بہائے، جو عشق محمد میں آنسو بہائے، عطا کر دے وہ چشمِ نم یا الہی، عطا کر دے وہ چشمِ نم یا الہی، مٹا میرے رنجو مجھے دے دے ایمان پر استقامت، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پے سید محتشم یا الہی، اے سید محتشم یا الہی، مٹا میرے رنجو تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو عطار کو سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، عطا کر مجھے نغم یا الہی.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سنہ ہجری کے ماہ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آج 24ویں شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج کے کاروان اور ٹراول ایجنٹ اور ان کے عملوں اور اس سے متعلقہ جو بھی عاشقان رسول ہیں ان سب کا آج مدنی مذاکرہ ہے۔ قبل اس کے باقاعدہ سوال و جواب کا آغاز ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ اچھی نیت ہوگی تو ہی اچھے کام کا ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، اچھی نیت بری نیت ہوئی کسی کی تو ظاہر ہے اس کے حساب سے اس کو گناہ یا جو بھی اس کی برائی ہوگی وہ حاصل ہوگی، اور کچھ بھی نیت نہیں ہوگی تو اگر وہ کام فی نفس ہی گناہ کا نہیں ہے، مباح ہے، تو پھر نہ ثواب ہوگا نہ گناہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ سر جھکا کر نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گی، ورنہ شاید دشواری۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، یہاں پر علم دین حاصل کروں گا، کپڑے، بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے یا ناخنوں سے میل نکالنے، ناخن چبانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ اذکر اللہ، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، اپنے لیے بھی مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھائی لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے، تو یہ پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی نعمت نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت مدرسۃ المدینہ جامعت المدینہ دار المدینہ قفل مدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران بلکہ بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. کہاں کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم لا ادری نہیں آتا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا, خود بھی درود شریف پڑھوں گا اور یوں دوسرے کو بھی درود شریف پڑھاؤں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً اصالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس اب تک جو نیکیاں ہیں ان پر ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین اس کا اصال ثواب برائے جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین جملہ بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً تمام شہیدان و اسیران کربلا اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز شیخ شہاب الدین سہروردی خواجہ بہاءالدین نقشبندی شیخ مجدد الف ثانی امام غزالی میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قطب مدینہ صدر الشریعہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان نعیمی مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین نیز جنہوں نے 25 ماہ بلکہ جو کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقف مدینہ ہو گئے 25 ماہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے ہر سال 30 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے پابندی سے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر جمع کروانے والے اور والیاں مدنی برقع پہننے والیاں ان سب کو ثواب پہنچے آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
میرے اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, ہمارے پاس مختلف ایجنٹس ہیں آل اوور دا کنٹری پورے پاکستان میں, مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس پاسپورٹس آئے ہوئے ہیں, یہ ایک لسٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر انہوں نے لکھ کے بھیج دیا ہے کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کا رشتہ دار ہے اور فلاں کا جو ہے ہمیں اس چیز کی کوئی مطلب کنفرمیشن نہیں ہے. یا ہمارے پاس ایک کسٹمر ہی آ جاتا ہے کاؤنٹر سیل پہ اور وہ آ کے کہتا ہے جی یہ میری بانجی ہے اور یہ میری کچھ نہیں لگتی ہے لیکن اس سے ہمارا رشتہ ہے اور یہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے تو آپ پلیز اس کو کسی بھی طریقے سے میرے ساتھ بھجوائیں, تو ہم اسے بتائیں یہ بات کہ بھائی یہ شرعی طریقے سے غلط ہے لیکن پھر بھی وہ اصرار کرے, صورتحال وہی ہے کہ ہم نہیں کریں گے وہ دوسرے کے پاس چلا جائے گا وہ کر دے گا, تو کاروباری معاملات تو اس سے بہت متاثر ہوں گے. اس مطلب کسٹمر کو یا زائرین جو جانا چاہتے ہیں ان کو جانے والوں کو بتانے کے بعد کہ جی نہیں دیکھیں یہ معاملہ شرعی طور پہ غلط ہے اور پھر بھی وہ اصرار کرے اور ہم اس پہ کوئی عمل کرتے ہوئے اس کی بات پہ اور اس کو حج عمرہ کی زیارت کے لیے کسی طریقے سے بھی روانہ کرتے ہیں کوئی حلف نامہ یا کوئی ایفیڈیوٹ لگا کر, تو وہ اس سلسلے میں ہماری پکڑ کس حد تک ہے, ہمارا کاروبار حلال اور حرام کے دائرے میں کس حد تک آئے گا اور گناہگار جو ہے وہ ہم کس حد تک ہوں گے.
یہ سوال کا نچوڑ یہ کہ وہ نامحرم کو بغیر محرم کے سفر کرنے میں تعاون کرنا، تو عورت کو یہ سب حجنوں کو بھی غور کرنا چاہیے، عمرے پر جانے والیاں بھی غور فرمائیں کہ اس طرح اصرار نہ کیا کریں، اگر وہ بھیج بھی دیں گے تب بھی جائز نہیں ہوگا، قدم قدم پر گناہ ملے گا. یعنی عمرے اور حج سے اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق شرعی سفر سے. ایک حدیث شریف میں 3 دن کے سفر کا لکھا ہے کہ اس کو حلال نہیں ہے کہ بغیر محرم کے سفر کرے، بلکہ ایک حدیث شریف میں تو 1 دن کا بھی لکھا ہوا ہے اور لعنت کی حقداری ہے اس میں. تو 3 دن کا جو شرعی سفر ہے، پہلے کے سفر کا انداز اور اب کا انداز فرق پڑ گیا. اب تو 3 دن سے پہلے پہلے پوری دنیا ہوائی جہاز میں گھوم سکتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو یہاں 3 دن سے مراد وہ 72 گھنٹے اب نہیں لیں گے، یعنی ان فلائٹ وغیرہ کے تعلق سے. تو علماء کرام نے جو حساب کتاب کیا 3 دن کے سفر کا، تو 92 کلومیٹر. تو اگر عورت کو 92 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، تو اب یہ بغیر محرم 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہے تو بغیر محرم کے کرے گی تو گناہگار ہوگی، اور جب تک واپس آئے گی قدم قدم پر اس کے گناہ لکھا جاتا رہے گا. بلکہ جو حدیث شریف میں تو 1 دن کا بھی لکھا ہے، 1 دن سے تو پھر وہ 92 کا 1/3 کر لیجئے، تو زیادہ سے 31 کلومیٹر بنے گا. اتنے کی بھی اجازت نہیں ہے بغیر محرم کے سفر کی. تو یہ تو حجنوں کے لیے یا معتمرہ جو ہیں ان کے لیے، یا ویسے ہی وہ سفر کرتی ہیں خواتین، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے. اچھا، اب رہا یہ کہ یہ حج کے کاروان والے اسنائی بھائی نے جو یہ سوال کیا کہ یہ ہم کو مجبور کرتی ہیں، اصرار کرتی ہیں، اور ہم نہیں کریں تو یہ گاہک ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ صبر کریں. اگر آپ ان کو بھیجیں گے نا تو آپ ظاہر ہے کہ گناہ میں تعاون کروانے والے ہوں گے، اور قرآن کریم میں واضح طور پر منع فرمایا گیا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اگر کاروان والے نے اس کو اس طرح اپنے بیاب پر بھیجا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی مجرم ہے، اس کو نہیں بھیجنا چاہیے. بھلے دوسرا اگر بھیجتا ہے تو اب یہ کہ کسی کا گھر کھلا ہوا ہے اور سامان رکھا ہوا ہے، اور آپ بولو کہ اگر میں چوری نہیں کرتا ہوں تو کوئی میرا بھائی اور چوری کر ہی جائے گا، تو اس لیے میں چوری کر لوں تو یہ چوری تھوڑی جائز ہو جائے گی. آپ چوری کرو گے تو گناہگار تو ہوں گے نا. بہرحال یہ کہ اس طرح نامحرموں کو آپ نہ بھیجا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے سوال کہ ہم کاروان والے یا ٹریول ایجنٹ کوئی بھی حضرات ہیں، اس کے لیے ہمیں بینک گارنٹی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے جو تقریباً 70 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، تو وہ اکثریت لوگ انشورنس کمپنی وغیرہ سے لیتے ہیں، جس کے اوپر انشورنس کمپنی کچھ پرسنٹیج، مثلا 70 لاکھ کا 2% یا 1.6% اس طرح سے ٹریول ایجنٹ سے سالانہ لیتی ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ کیا یہ جائز ہے، جائز سود ہے، کیا ہے؟
ہاں، یہ سود ہے اور جائز نہیں ہے، اس طرح کریں گے تو گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ امیر السنت کی بارگاہ میں میرا کہ کچھ ایجنٹ حضرات ہم سے کام کرتے ہیں تو وہ جس زائر کو یا حاجی کو یا زائر کو لاتے ہیں اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے پر پاسپورٹ یا جو بھی ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے اس حوالے سے. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایجنٹ حضرات جس کو لے کر آتے ہیں اس کو یہ شو نہیں کرتے کہ میں ایز اے ایجنٹ کام کرتا ہوں. وہ یہ ترکیب یہ بناتے ہیں کہ میرے جاننے والے ہیں آئیے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو عمرے کی اچھے معاملات ہو جائیں گے اس طرح ہو جائیں گے اور اس طرح انہیں کمیشن مل جاتا ہے. حاجی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے عزیز ہیں جاننے والے ہیں تو یہ مجھے رعایت کرا رہے ہیں حالانکہ اس میں اس کا کمیشن بھی ہوتا ہے تو وہ بوجھ اس حاجی کو یا اس زائر کو دینا پڑتا ہے. تو اس طرح کمیشن لینا اور ہمارا کمیشن دینا اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں.
یہ نمائندے کو کمیشن دینا تو جائز ہے جو آپ کا طے ہوا بے شک اس کو دیں. اب نمائندہ اگر جھوٹ بول کر لاتا ہے اور اس کو یہ شو کرتا ہے کہ میرا کوئی کمیشن نہیں ہے میں تو آپ کی ہمدردی کرتا ہوں تو اب یہ اپنی جگہ پر یہ گناہگار ضرور ہے. لیکن آپ کا دینا جبکہ اس میں اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو جو آپ نے سوال کیا اتنی حد تک تو اس میں جواز ہے جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عموماً ہم جو ایئر لائن کے ٹکٹ بک کرتے ہیں تو ایک ایئر لائن ایسی ہے جس کا جو پروفٹ ہے وہ جتنا بھی چاہیں ہم بڑھا سکتے ہیں. اس پروفٹ بڑھانے میں ہمیں 50% ایئر لائن ہمیں وہ دیتی ہے اپنا جو منافع ہوتا ہے اس کا 50% ہمیں دیتی ہے 50% خود رکھتی ہے. جبکہ وہی ٹکٹ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک ٹکٹ اگر کراچی اسلام آباد کا 9,000 روپے کا ٹکٹ ہے تو وہی ہم ٹکٹ 14,000 میں اس کو بیچ دیتے ہیں اور انوائس پر اور تمام جگہ وہ 14,000 روپے شو ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ جو اضافی 5,000 روپے اس میں ایئر لائن ہمیں 2,500 روپے دیتی ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی ٹکٹ سیل کرنا کیسا؟
ہاں وہ جو اگر جھوٹ بولے اس میں دھوکا دے تو وہ الگ بات ہے. جیسے بولتے ہیں کہ اتنے کی خرید ہے اور میرا اتنا نفع ہے یہ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اب جس طرح انہوں نے سوال کیا نا اس سوال میں دیکھیں دو صورتیں نکل سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری یا اوپر سے کسی اور ٹریول ایجنسی کے ماتحت رہ کر ٹکٹ بیچ رہے ہیں اور گاہک برائے راست آپ سے خرید رہا ہے اور اس کو مہنگا نہ بیچیں گے تو نفع زیادہ ملے گا اور سستا بیچیں گے تو نفع کم ملے گا. اس میں بیچنے والے کو بارگیننگ کرنے کا اختیار ہے. دونوں جس ریٹ پر اتفاق کریں ان کی خرید و فروخت جائز ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ گاہک آپ کو اپنا نمائندہ یا ایجنٹ بناتا ہے اور ٹکٹ کی معلومات کرنے اور اپنے لیے ٹکٹ بک کرنے کا کہتا ہے تو ایسی صورت میں اس نے ایک امانت آپ کے سپرد کی ہے. اگر آپ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ لائیں گے تو یہ غبن فاحش ہوگا یعنی بد دیانتی ہوگی خیانت ہوگی اور وکیل یا ایجنٹ کو اپنے موکل کی خریداری میں غبن فاحش سے خریدنا جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کہ عموماً جو زائرین مدینہ جاتے ہیں زائرین ہمارے ساتھ جاتے ہیں ویسے بھی جو کرتے ہیں ٹریول تو اس پورے 15 دن میں یا 12 دن میں یا 30 دن میں وہاں پر کچھ مشکلات بھی آتی ہیں جن کا ہم یہاں کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ مشکلات نہیں ہوں گی لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں وہاں کے معاملات اور کچھ یہاں کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم ان کو مطمئن نہیں کر سکتے اور پھر حاجی واپس آ کر ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا تھا ایسا نہیں ہوا. جس میں ہم مجبور ہیں وہاں کی حکومت سے یا دوسرے معاملات کی وجہ سے. اب اس طرح ظاہر کو سیٹسفائی کرنا ہم نہیں کر سکتے 100%. اس طرح ظاہر کا آ کر ڈیمانڈ کرنا کہ ہمارے ساتھ جو آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا اور ہمارا سیٹسفائی نہیں کرنا, اس بارے میں بھی ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
اس کی بعض صورتیں بنتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر کو بہت یعنی سبز باغ دکھایا جاتا ہوگا کہ ہم اس کو یوں اٹھا کر آپ کو ادھر اٹھا کر ہم ایسی محل میں رکھ دیں گے, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. شاید اس طرح بھی کرتے ہوں گے اور پھر وہ جو بیچارہ جب قدم گھر سے باہر نکالتا ہوگا تو وہ کانٹوں کی راہ پر چلتا ہوگا, تکلیفیں اٹھاتا ہوگا. تو اب آپ نے کیا اس سے کمنٹمنٹ کیا, اس میں کیا مبالغہ کیا؟ مبالغہ کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں, جائز مبالغہ بھی ہوتا ہے ناجائز مبالغہ بھی ہوتا ہے. تب کون سا مبالغہ کیا آپ نے یہ تو آپ کے اوپر ہے. اس کے شرعی تقاضے یہی ہیں, شرعی صورت جو ہے نا کہ جو جو آپ نے زائرین کو سہولت دینی ہے وہ آپ چاہے لکھ کر اس کو بتا دیں چاہے زبانی سمجھا دیں اور وہ ہو درست, اس میں آپ جھوٹے مبالغے نہ کریں. مجہول صورت بھی نہ ہو کہ دیکھی جائے گی وہ اللہ بہتر کرے گا اور اللہ مالک ہے, جس طرح عام طور پر اس طرح بھی لوگ وہ گول گول باتیں کرتے ہیں. تو گول گول باتیں نہ کی جائیں, اس کو مطلب ہے کہ کلیئر کٹ بتایا جائے کہ بھئی دیکھو مثال کے طور پر ہم آپ کو اے سی بس میں بٹھائیں گے, آپ کو اتنے میٹر یا اتنے کلو میٹر دور مکان آپ کو دیا جائے گا اور غرفے کی سائز یہ ہوگی, کمرے کی سائز یہ ہوگی, یا کمرے میں اتنے اتنے آدمی ہوں گے اور باتھ روم کی اس طرح کی پوزیشن ہوگی. کیونکہ زیادہ وہاں تکلیف جو ہوتی ہے نا یہ مکان کی, باتھ روم کی, وضو کے مسائل, غسل کے مسائل, یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں. یہ جو جو جاتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے اس کا. تو یہ سب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کلیئر کٹ بتا دیں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے یہ ایک کمرے میں 10 ہوں گے یا ایک شقے میں 30 ہوں گے یا 40 ہوں گے ایک شقے میں, شقہ فلیٹ کو بولتے ہیں. تو اس میں ایک باتھ روم ہوگا یا دو باتھ روم ہوں گے, اس طرح مطلب یہ کہ آپ کے لیے مناسب ہے, بلکہ بعض صورت میں تو بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھا دیں اس کو. اور شاید جو کمزوریاں ہیں نا وہ نہ بتائی جاتی ہوں, کمزوریاں بتائیں گے تو خطرہ یہ گاہک دوسرے کے پاس چلا جائے گا. تو اب یہ کہ کمزوریاں چھپائیں گے تو پھر یہ آپ پر اس کی برائی آئے گی. اسی طرح یہ کہ جو بھی ضروری چیز ہے نا وہ آپ کو کہ ہم 3 ٹائم کھانا کھلائیں گے یا 2 ٹائم کھانا کھلائیں گے, اب اس میں آپ کو معتدل کھانا کھلانا ہوگا, درمیانہ, نہ بالکل لو کوالٹی کا, ہائی کوالٹی کا کھلائیں گے تو ظاہر وہ تو جزاک اللہ کہہ کر کھا ہی لیں گے اور آپ پر کوئی گرفت بھی نہیں ہے. اگر لو کوالٹی کا کھلائیں گے تو پھر گرفت ہے آپ پر, جب کیونکہ آپ کو کھانا پیش کریں گے تو ظاہر درمیانہ کھانا کھلانا پڑے گا ان کو. تو اس طرح کا پوری لسٹ آپ کو بنانی چاہیے. اور ہمارا جو مدنی مشورہ ہوا تھا اس میں یہی طے ہوا تھا کہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ سارے ان کی مجلس بھی بنی تھی کاروان والوں کی, کہ یہ مجلس جا کر دارالافتاء اہل سنت میں یہ سارے مسائل طے کرے گی, جن میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ مل جل کر ہمارے مفتیان کرام ہیں نا ان کے مشورے سے. کیونکہ اب ایک سوال ہوتا ہے, ایک سوال کی مطلب بعض اوقات 50 شقیں ہوتی ہیں تو وہ سوال ادھورا کرتا ہے آدمی. تو یوں ہو تو یوں صورت, یوں ہو تو یوں صورت, یوں ہو تو یوں صورت, یہ سب اس کی تو یہ مل جل کر وہ آپس میں ڈسکس کر کے ہی بہتر صورت طے ہو سکتی ہے. تو اس سوال کو بھی آپ اسی میں, ابھی میں نے جو جواب دیا وہ اپنی جگہ پر ہے کہ مجھول صورت رکھی نہیں جاتی کاروبار میں, یہ تو شرعی مسئلہ ہے. مجھول منے وہ اندھیرے میں رہے گاہک, بلکہ جو بھی ہے وہ فائنل طے ہونا چاہیے کہ یہ 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 ہوگا. پھر بعض اوقات عرفی صورتیں ہوتی ہیں, عرفی صورتوں میں رعایتیں ہو جاتی ہیں, جیسے کہ انشاءاللہ جدہ شریف سے ہم وہ 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے وہ حج ٹرمینل سے, اگرچہ جدہ ٹو مکہ مکرمہ غالباً پون گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن حج کے سیزن میں وہ جیسا تیسا تیسا جیسا رش ہوتا ہے. تو اب آپ نے ان کو یہ اندازہ بتایا کہ انشاءاللہ ہم دو گھنٹے پہنچ جائیں گے، اب ٹریفک ہو گئی جام اور دو کے چار گھنٹے لگ گئے. تو یہ ایسی بات ہے کہ یہ ایک عرفی چیز ہے کہ اس میں آپ نے قصدن جھوٹ بھی نہیں بولا ہوگا، ضرورت نہیں پڑتی اس میں جھوٹ بولنے کی. اور وہ بھی کیا لڑے گا کہ ہم نے آپ کو ہوائی جہاز میں جدہ ٹو مکہ کا سفر کا تو بولا ہی نہیں تھا، بس میں بولا تھا، اب روڈ پر ہم اس کو پرواز تو نہیں کرا سکتے بس کو. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ایسی عرفی صورتیں جو ہے نا یہ معاف ہوتی ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. تو یہ سب آپ دار الافتاء اہل سنت میں انشاءاللہ عزوجل طے فرمائیں گے آپ کے جو بھی نمائندے تھے، اور امید ہے کہ وہ آپ تک یہ باتیں پہنچائیں گے. پھر اگر آپ کی کوئی ان سے سب کی ایک کوئی غالباً یونین تو بنی ہوئی ہوگی، تو اس طرح وہ سب کو انشاءاللہ یہ مل جائے گی ترکیب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بڑی ہمارے لیے یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرف توجہ دی، اور میرے نزدیک، میرے خیال سے، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، آج تک کوئی بھی مذہبی تنظیم یا کوئی بھی عالم یا کسی بھی مفتی صاحب نے اس طرف توجہ نہیں دی ہماری طرف کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ تھوڑے بہت جو مسائل ہوتے ہیں شرعی، اس میں رہنمائی کی جائے اور ہمیں کوئی چھوٹے موٹے ایسے معاملات بتا دیے جائیں کہ جس سے ہم اپنے کاروبار کو بہت اچھے طریقے سے اور شرعی لحاظ سے اس کو کنٹرول کر سکیں. کچھ مسائل جیسے ہوتے ہیں کہ میرا سوال جو یہ بنتا ہے کہ ہم اکثر کوئی چیز جیسے سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈسکاؤنٹ کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. اکثر ہوتا یہ کہ کسٹمر جو ہے وہ بہت دیر لگا دیتا ہے ہمارے پاس صرف اس چکر میں کہ ہم جو ہے وہ اس کو اتنا بتا دیں کہ ہم نے رکھا کتنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بڑے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 500 روپے رکھے ہیں یا 200 روپے رکھے ہیں یا 100 روپے رکھے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود بولنا پڑتا ہے جھوٹ اس سے جان چھڑانے کے لیے کہ یار وہ بس یا تو ٹکٹ لے یا نہ لے، بس وہ چلا جائے ادھر سے، کیونکہ وہ اتنی دیر لگا دیتے ہیں صرف اس چکر میں کہ بھائی وہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اگلا رکھ کتنا رہا ہے اور اتنا کیوں رکھ رہا ہے. تو اس کی تھوڑا سا یا تو ہمیں وضاحت دے دیں کہ ہمیں کس طریقے سے پھر بات کرنی چاہیے یا ہم کس حد تک اس کو اپنے جھوٹ کو کور کر سکتے ہیں، جھوٹ نہ بولنا پڑے، مطلب کتنا کور کر سکتے ہیں. یا پھر عام پبلک کو آپ ایسا کوئی میسج دیں کہ وہ جب کسی سے ڈیلنگ کرنے کے لیے جائیں تو اس کو ایک لمٹ تک تنگ کریں، کیونکہ یہ اکثر ہم لوگ تنگ اور پریشان ہو جاتے ہیں.
سوال ماشاءاللہ بڑا دلچسپ ہے کہ انہوں نے سائل مجیب نے خوشی کا اظہار کیا کہ چلو بھائی ہمیں بھی مسلم مسائل بتانے والوں کی آنکھ کھلی. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ آپ لوگوں کی کھلی ہونی چاہیے. شریف مسئلہ یہ کہ جو بھی کام کریں شریف رہنمائی سے ہم کریں. اب آپ کے کاروبار میں پتہ نہیں کتنے شعبے ہوں گے اور کتنا عملہ ہوگا، ایک شعبہ اس کے سپرد ہوگا، ایک شعبہ اس کے سپرد ہوگا، تو کوئی شعبہ ایسا بھی تو کرو اللہ کے بندو کہ جو ایک کی ذمہ داری ہو کہ یہ اس کے خاتے میں یہ شعبہ ہے کہ یہ علماء سے پوچھ پوچھ کر ہم کو مسئلے بتاتا رہے گا. شرعی شعبہ بھی تو ہونا چاہیے نا، شرعی تحقیق کا، تفتیش کا، اس کا شعبہ کوئی نہیں ہے. اچھا اب یہ کہ ہم نے آپ کو یا دعوت اسلامی نے یاد کیا تو چلو یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں. ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جو وہ کام کرتا، جیسے حدیث پاک ہے طلب العلم فریدتن علی کل مسلمین، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس حدیث کے تحت کافی وضاحت فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ ہر ایک کو حسب حال مسائل سیکھنا فرض عین ہے. جیسے جو نوکری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نوکری کے مسائل سیکھنا فرض ہے, جو نوکر رکھنا چاہتا ہے اس کو نوکر رکھنے کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. ورنہ یہ کہ وہ جیسے آج کل بعض جگہ ہوتا ہے, یار آ جاؤ دیکھ لیں گے, آ جاؤ دیکھ لیں گے, دے دیں گے یار, تو وہ اس طرح نوکر رکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. اور اسی طرح جیسے مزدوری میں جس کو مزدوری کرنی ہے اس کو مزدوری کے مسائل سیکھنا فرض ہے, جس کو مزدوری کروانی ہے اس کو مزدوری کروانے کے مسائل سیکھنا فرض ہے. ورنہ یہی مطلب آج کل تو ہوتا ہے نا کہ سیٹھ اپنے انصاف سے دے دینا, مزدور آ کر سامان رکھتا ہے پھر اڑی کرتا ہے, آپ کا انصاف 10 روپے کا ہوتا ہے اس کا انصاف 90 روپے کا ہوتا ہے, پھر 50 روپے ڈن ہوتا ہے وہ لڑائی ہوئی. تو شریعت میں کہیں بھی جھول نہیں ہے. اسلام جو ہے امن کا پیغام دیتا ہے, اور وہ لڑائی آپس کی مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی کی حوصلہ شک نہیں کرتا ہے. تو جہاں بھی لڑائی کا شبہ ہو نا ایسا کوئی بھی شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہماری کوتاہیاں ہماری معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجہول بات کرتے ہیں, یعنی کہ ادھوری بات کرتے ہیں, وہ کلیئر کٹ بات نہیں کرتے. ہمیشہ بات کلیئر کٹ ہو, اور جہاں لڑائی کا اندیشہ وہاں آدمی لکھت پڑھت کر لے, جیسے کہ وہ آپ اصول بنا لیں کہ یہی ہمارے اصول ہوں گے, اور ظاہر کو اس پر دکھا دیں پڑھا دیں, اس کی سائن بھی لے لیں, کل آ کر آپ سے لڑائی کرے تو آپ اس کو آئینہ دکھا سکیں کہ بھائی سائن کر کے گئے ہو, تو جھگڑا آسانی سے نپٹ جائے گا. تو بہرحال یہ کہ ہر ایک کو, جیسے تو اب کاروان والے کسی کو کاروان چلانا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ کاروان کے ذریعے وہ شرعن کیسے مطلب گناہوں سے بچ سکے گا, حلال روزی کما سکے گا, یہ اس پر فرض تھا سیکھنا, فرض عین. نہیں سیکھا تو گناہ گار ہے ویسے. تو اس لیے وہ ہم لوگوں کا یا دعوت اسلامی کا یا دارالافتاء کا یا علماء اہل سنت پر واجب نہیں ہے کہ وہ ایک ایک کو پکڑ کے مسئلہ بتائے, بلکہ فرض آپ لوگوں پر ہے, جن جن پر جو جو حسب حال فرض ہیں وہ سیکھنا فرض ہے. نماز جس پر فرض ہوئی اس پر فرض ہے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہو کہ کیسے نماز درست ہوتی ہے, کیسے فاسد ہوتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, یہ ضروری مسائل جو ہوں وہ سیکھنا فرض ہے. تو ایک بات تو یہ کہ پھر یہ ایک بڑی دلچسپ اس سوال میں وہ پہلو ہے کہ یا آپ ان کو سمجھائیں کہ ہم کو ایک حد تک تنگ کریں, تو لمٹ آپ طے کریں کہ کتنی لمٹ میں آپ کو تنگ کرنے کی اجازت ہے گاہک کو. تو ظاہر ہے کہ اس کی لمٹ آپ ہی طے کریں گے. میں تو یہی عرض کروں گا کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ دو ٹوک بات کریں, آٹیاں نہ ماریں, انشاءاللہ گاہک کہیں نہیں جاتا. جو تاجر جو دکاندار دیانتدار ہوتا ہے, ہونیسٹ ہوتا ہے, اور صحیح سودا بیچتا ہے, صحیح دام رکھتا ہے واجبی سا, آپ دیکھیں گے اس کے گراہک زیادہ ہوتے ہیں, اس کی دکان چلتی ہے. شروع میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, اس کو یوں ہوتا ہے کہ میرے گاہک چلے گئے, آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت گاہکوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے, اور گاہک آنکھیں بند کر کے اس سے سودا خریدتا ہے. اب ہم ہاٹیاں ماریں, چکر بازیاں کریں, اور پھر بولیں گے یہ تنگ کرتے ہیں, کیوں تنگ کریں گے, پاگل ہو گئے تنگ کریں گے. اب یہ کہ لاکھوں حاجیوں کو, لاکھوں آپ کے گاہکوں کو میں سمجھانے کہاں نکلوں گا, آپ جو 150 ہیں وہ اگر انشاءاللہ بالکل یعنی کہ شرعی اصول معلوم کر کے, جنہیں معلوم نہیں ہے یا جو مطلب غلط کر رہا ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں, ذرا 100% ہی تو غلط ہوں, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے غلط ہوں, جو غلط کرتا ہے وہ درست ہو جائے. ان کا درست ہونا آسان ہے, اتنی مخلوق کا درست ہونا یہ مشکل ہے, نہ یہ سارے ہماری بات سنتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک تو مدنی چینل پر اس تک ہونا ضروری ہے, جو بیچارہ یہ سن بھی رہا ہوگا تو ٹھک کر کے بجلی چلی جائے گی تو گیا کام سے, یا وہ ایرر آ جائیں گے, یا نو سگنل کا بورڈ لگ جائے گا تو مسئلہ ادھورا ہو جائے گا. تو اس لیے باب المدینہ والوں کو تو چاہیے کہ وہ مدنی چینل کے بجائے وہ براہ راست مدنی مرکز میں آ جائے کریں. مدنی مذاکرہ الحمدللہ ہو ہی رہا ہے نا, جمعرات کو اجتماع ہو رہا ہے, تو آپ خود تشریف لائیں, تو انشاءاللہ پھر یہ کہ آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی، پھر عاشقان رسول کا قرب ملے گا، صالحین کی برکتیں یہاں ملیں گی آپ کو، کہ آپ کے اطراف میں ظاہر ہے کہ سب نیک صورت عیسائی بھائی بیٹھے ہیں، تو ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ نیک ہیں، ہم کسی کو تھوڑی کوئی اپنے اٹکل سے بولیں کہ بھائی یہ گناہ گار ہے تو وہ فاسق ہے تو وہ فاجر ہے، نہیں، معاذ اللہ، جس کی ظاہری صورت اچھی ہے ہم اس کو اچھا ہی بولیں گے کہ اچھا الحمدللہ، اللہ ہم سب کو اچھا کر دے، ہمارا اندر بھی اچھا ہو جائے، ظاہر اچھا ہو گیا باطن بھی اللہ اچھا کر دے ہمارا، تو ہمیں مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو یہاں ماشاء اللہ ایک بہت پیارا مدنی ماحول بنا ہوا ہے، تو آپ یہاں آ جائیے کریں، گھر میں دیکھیں گے تو کبھی بچہ بھاگ کے لپٹ جائے گا، تو کبھی آپ کو پانی کی پیاس لگے گی تو کوئی چائے آ جائے گی، تو گھر والے کوئی بات لے کر بیٹھ جائیں گے کہ وہ اس کا کیا ہوا آپ لائے نہیں، تو اس طرح مدنی چینل پر یکسوئی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، یہ غالباً سبھی ہی سمجھتے ہوں گے میری بات کو۔ اس کے علاوہ تقریباً 250 سے زائد ممالک میں ویسے ہی مدنی چینل وہ سیٹلائٹ کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے پہنچا ہوا ہے الحمدللہ، تو یہ جگہ 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 الحمدللہ اس سے مسلمان استفادہ کر رہے ہوں گے، اور غیر مسلم بھی الحمدللہ اس کو دیکھتے ہیں، اور آئے دن ہمیں ان کے اسلام قبول کرنے کی خبریں ملتی ہی رہتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ہمارا برقی مبلغ ہے، الیکٹرانک مبلغ، جو گھر گھر جا کر الحمدللہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور یا رسول اللہ کے ڈنکے بجا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا بھی کرتے رہیں کہ یہ ہمارا مدنی چینل، نہیں نہیں آپ کا مدنی چینل، ہم سب کا مدنی چینل سلامت رہے، اس کو نظر بد نہ لگے۔ تو اچھا، ہمارے ساحل نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہم کو وہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہم سب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گناہ تو ہے، گناہ ہے نا، یہ تو یقیناً گناہ ہے، جو گناہ ہے، اب گناہ کا اظہار کرنا کہ میں گناہ کرتا ہوں یا میں نے فلاں گناہ کیا، یہ دوسرا گناہ ہے۔ تو یہ گناہ کا اظہار گناہ ہے، یعنی کسی سے گناہ ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو نہ بتائے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا یا میں فلاں گناہ کرتا ہوں، اس کو بے باکی بولتے ہیں، اور بے باکی میں ایمان کا بڑا خطرہ ہے، سلب ایمان کا خوف ہے اس میں، بے باکی سے گناہ کرنے میں، تو کبھی بھی نہ بتایا کریں۔ تو جتنا جھوٹ بولا اس سے بھی آپ توبہ کریں، اور اب لاکھوں کو آپ نے بتا بھی دیا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یا کم از کم جو جانتے ہیں آپ کو ان پر تو یہ شو پڑ گیا کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو خود بولتا ہے، مدنی چینل پر انہوں نے اعلان کیا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ تو میں یہ پیارے سائیں بھائی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، اور ظاہر ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو جب دوا دی جاتی ہے تو بد ذائقہ ہوتی ہے، انجیکشن لگتا ہے تو اوہ کر کے آواز نکلتی ہے، چبھن ہوتی ہے، جب آپریشن ہوتا ہے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی اخلاقی طور پر معذرت چاہ رہا ہوں، ورنہ مجھ پر کوئی توبہ یا معافی مانگنا واجب نہیں، میں تو شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح نہ کیا کریں، اور جھوٹ کا اظہار اس کی بھی توبہ، اور آئندہ جھوٹ نہ بولنے کا عہد بھی ضروری ہے۔ یہ گاہک بولتا ہے کہ کتنا رکھا ہے، اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بولنے والا بہت زیادہ بولتا ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، بہت زیادہ بولتا ہے، تو اس کا آٹومیٹک روب چلا جاتا ہے، جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے، اگر آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، ہنس کر بات کریں، مسکرا کر بات کریں، اس کو بالکل یعنی گلے لگا کر بات کریں، یہ نہیں منع کرتا میں، ملن ساری بھرپور دکھائیں، لیکن آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے نا تو اگلے کی زبان کم کھلے گی، اور ہم اگر یہ بڑبڑ 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 کر کے اپنے کارنامے سناتے رہیں گے نا تو وہ اگلے کی زبان ایک دم بے لگام ہو جائے گی، اور پھر وہ بالکل کاکڑے میں انگلی ڈال کے ہم سے سب کچھ نکلوائے گا، خالی اس ٹکٹ پر نفع نہیں پوچھے گا، وہ یہ بھی پوچھے گا کہ تم کو مہینے کی آمدنی کتنی ہے، پھر آپ نے بتایا تو پھر مرے، پھر آپ پورا بتاؤ گے نہیں، پھر بولو گے دوسرا جھوٹ، سالانہ کتنی آپ کا کوٹا کتنا ہوتا ہے، ایمانداری سے بتانا کہ ایک حاجی پر کتنا ملتا ہے، اچھا ایک عمرے والے پر کتنا ملتا ہے، یار کسی غریب پر رحم بھی کیا کرو، رعایت کرتے ہو کہ نہیں کسی پر، کے سب کو کاٹتے ہو، پھر اس طرح کی وہ باتیں کر کر کے آپ کا دماغ کھاتا رہے گا، انگلی مت دیا کرو، آپ انگلی دیتے ہو یاد پکڑ لیتے، پھر وہ ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ طے ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے اس میں تو یہ گناہ ہوگا کہ مجھے اتنا نہیں, اور جیسے بولا کہ ہم بولتے ہیں 500 روپے ملتا ہے جبکہ ملا 1500 ہوتا ہوگا. تو چاہے 1500 ملے یا 2500 ملے, آپ اس کو نہ بتائیں, آپ ان کو محبت سے پیار سے کہ دیکھو بھائی اگر میں بولوں کہ مجھے 200 ملتے ہیں تو آپ مطمئن تو ہو جاؤ گے, لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے 200 بولنے میں اور 500 بولنے میں, تو یار آپ نہیں پوچھو ٹکٹ اتنے کا ہے. اور آپ کسی کو بھی پوچھو گے نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بتائے گا, تو یہ امکان ہے کہ شاید جھوٹ بھی بول دے. آج کل عام طور پہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں, لیکن آپ کسی کی نشاندہی مت کرنا کہ فلاں جھوٹ بولتا ہے, ورنہ پھر غیبت کی صورت پیدا ہوگی, کسی کا عیب کھولنے کی صورت پیدا ہوگی. بغیر ضرورت کے نہ بتایا جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. تو آپ اس کو یہ بولیں کہ یار مجھے آپ مجبور نہیں کرو کہ میں خامہ کا پھر جھوٹ بول دوں گا وہ گناہ گار ہو جاؤں گا, تو میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور میں نے توبہ کر لی ہے. تو یہ اتنے کا ٹکٹ ہے. آپ اس طرح محبت سے سمجھاؤ گے تو آخر یہ کہ سارے حیوان نہیں ہیں, انسان ہیں. محبت پیار, اگر آپ بلی کو پیار دو گے نا تو بلی بھی کمان کی طرح ٹیڑھی ہو کر آپ کے قدموں سے رگڑ کھائے گی. تو ایک حیوان بھی یار مانوس ہو جاتا ہے پیار سے, تو یہ تو انسان ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ کے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے گاہک چلا گیا تو آپ اس کو جانے دو, بلکہ اس کو چھوڑا اس کے گھر تک کہ یار تو جا یار, میں مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ مت یار, میں جھوٹ بولوں گا جہنم میں جا پڑوں گا تو پھر کیا بنے گا. یار جھوٹ تو حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے, تو اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اپنی حلال روزی کرو, ستھری روزی کرو, خود بھی ستھری کھائیں, اپنے بچوں کو بھی ستھری کھلائیں. آپ کا جتنا پیٹ ہے اتنا آپ کھائیں گے, جتنا تن ہے اتنا آپ پہنیں گے, باقی سب مر کے چھوڑ جاؤ گے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا, دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. بابا آپ نے ابھی سائل کو بہت پیارے مدنی پھول یقیناً عطا فرمائے, مگر کچھ ایسا بھی تو ہو جائے نا کہ جو اتنی زیادہ کسی دکان پر بیٹھ کر یا آفس پر بیٹھ کر اتنی زیادہ وہ جو جس کو اپنے بولتے ہیں پنچات کرتے ہیں, تو عوام کو کچھ کفل مدینہ کا کوئی ایسا درس و بیان ہونا کہ ٹھیک ہے وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ کر کے ترکیب بناؤ, تو ویسے عموماً جس کو مال بیچنا ہوتا ہے وہ پچکار کے کام کر ہی رہا ہوتا ہے, لیکن ایک عوام میں بابا ایک طرح کا شعور اگر بیدار ہو جائے کہ وہ کیوں کام سے کام نہیں رکھتے, خالی مطلب کہ اتنے سوال کرنا کہ جس سے اگلے کو جھوٹ بولنے پر وہ ہو سکے مبتلا, یہ نہیں ہو سکتا بابا.
ظاہر ہے عوام کو تو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک ایک لفظ پر قیامت کے ضرورت حساب ہے, اور یہ سوالات واقعی دوسرے کو گناہ میں ڈلوانے والے کہ تم کو کتنا نفع ہوتا ہے, وہ کہاں بتائے یار نفع اپنا, کون بتاتا ہے؟ خامہ کا وہ بےچارا جھوٹ بولے گا, تو ایسا سوال ہی نہ کریں جس میں اچھا پھر وہ سچ بھی بولے گا تو آپ کا دل کون سا مطمئن ہونے والا ہے. آپ پھر بھی بولو کہ دیکھو میرے کو چھپانا نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولو, میرے کو سب پتا ہے کہ کتنا نفع ہوتا ہے. پھر وہ اپنی ہوشیاری کر کے جھوٹ بولے گا کہ مجھے سب پتا ہے, کوئی خاک پتا ہے, پتا ہوتا تو پوچھتا کہے کو. تو یوں مطلب یہ کہ ایک جھوٹ کا پھر جال بچھتا ہوگا. تو ایک یہی نہیں ہے, ہر معاملے میں مطلب یعنی ہمارے یہاں وہ جھوٹ کے معاملات ہیں کہ مطلب آپ کے گھر پہ مہمان آیا تو میزبان ہے, وہ پوچھے گا ہمارے گھر کا کھانا کیسا لگا, اب اس کے مرچیں اتنی آپ نے ڈالی تھی کہ بیچارہ ابھی تک کر رہا, اور آپ بولتے گا ہمارے گھر کا کھانا کیسا لگا, اب وہ یہ تو بولنے لگا کہ منہ کے ساتھ ساتھ پیٹ میں بھی آگ لگا دی آپ نے, بلکہ وہ یہی بولے گا طبیعت خوش ہو گئی, طبیعت خوش ہو گئی, مزہ آ گیا. اب یار وہ آپ پوچھنے گائے کو یار بےچارے کو پوچھو گے تو اس نے اس کی موت آ گئی, بولے گا کہ آپ کا کھانا بہت تیکھا تھا, میرا منہ جل گیا. یا مجھے آپ کا کھانا بس ذائقہ تھا مزہ نہیں آیا، یا وہ جل گیا تھا، یا کچا رہ گیا تھا، یا کیا اتنا نمک ٹھوک دیا تھا آپ نے، وہ تو کبھی نہیں بولے گا. ظاہر ہے وہ مروبت میں بےچارا یہی بولے گا کہ بہت اچھا تھا، تو آپ پوچھو ہی مت نا. تو اسی طرح اور بھی ہمارا گھر ڈھونڈنے میں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ بےچارے کا سانس پھول گیا آپ کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے. اتنی پیچیدہ گلیوں میں مکان لیا آپ نے، آپ پوچھ رہے ہو کہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو کیا بولے گا، میرا سانس پھول گیا بولے گا تو کر رہا ہے، اور پھر آپ پوچھ رہے ہو کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو طرح طرح کے مطلب اس طرح کے، پھر آدمی یار خامہ کا جھوٹ میں پڑ جاتا ہے. اب وہ کوئی بندہ گر جاتا ہے، ماؤں پھسلے تو گر جاتا ہے، تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو ہی مت، آپ دیکھو گے تو بےچارا شرمندہ ہوگا. اب وہ گر گیا، اب وہ ہاں وہ سہلا رہا ہے، پھر ارے کوئی، اب آپ ہمدردی کر دیں گے، تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں نہیں تکلیف نہیں ہوئی. ارے تکلیف نظر آ رہی ہے، پھر کیا پوچھ رہے ہو، تکلیف نہیں ہوئی. اب اس کو کاموں کا جھوٹ بولنا پڑا کہ تکلیف نہیں ہوئی، جبکہ اس کی کمر تو ٹوٹ گئی بےچارے کی، گھٹنا بےچارے کا سرک گئے، اور آپ بولتے ہو تکلیف تو نہیں ہوئی. تو یہ ہمارے عام طور پر، یہ تو میں نے دو تین مثالیں دی، یہ ہمارے معاشرے میں بات بات پر جھوٹ بلوایا جاتا ہے. بھائی میری بات بری تو نہیں لگی؟ اب اس کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے، دل کا مطلب بےچارے کا وہ چورا ہو گیا، دل توڑ ڈالا، اور اب آپ اوپر سے پوچھتے ہو میری بات بری تو نہیں لگی؟ اب وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے بول رہا ہے، نہیں نہیں اس میں بری بات کیا لگنی ہے، آپ ناراض تو نہیں ہے؟ اس میں ناراضی کیا بات ہے، حالانکہ کھار کھا گیا کہ تم میرے ہاتھ میں، تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. اور اب وہ مجھ سے بےچارے کو اب خامہ کا جھوٹ بلوا رہے ہیں. اچھا دو آدمی بات کر رہے ہیں تو تیسرا آ دھمکتا ہے، میں آپ کی باتوں میں مخیل تو نہیں ہوا؟ اب یہ کہ ٹھیک ٹھاک مخیل ہوا بھائی کو، ہم دو بات ایسا اچھا موضوع لے کر بیٹھے تھے، تم ٹپک پڑے، اور اب اوپر سے پوچھ رہے ہو کہ مخیل تو نہیں ہوا؟ یار کوئی بولے گا نہیں کہ مخیل ہوا، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، ارے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے آنے سے تو بڑی خوشی ہوئی.
کوئی اخلاقی طور پر بابا مشتا تو ہے نا، ٹھیک ہے آپ ایک نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن ایک آدمی اچانک آ جائے گا تو کیا یہ اچھا پوچھے گا نہیں یار وہ مطلب معذرت میں آپ کی باتوں میں مطلب مخیل تو نہیں ہوا، یا مطلب کوئی آدمی کسی کے یہاں کھانے پر ہے تو اسے پوچھے گا نہیں اخلاقی طور پر، یار آپ کو کھانا تو اچھا لگا نہیں لگا، چائے اچھی لگی نہیں لگی، اب یہ بھی نہ پوچھے تو پھر کیا پوچھے اس کو؟
امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تین بار بولے کہ کھائیے اور لیجئے، بھائی لیجئے نا پر تین بار، اب زیادہ بولو اگر وہ ہے پیٹ کا قفل مدینہ والا، تو بےچارے کا پیٹ کا قفل مدینہ ٹوٹا. اچھا پھر یہ کہ آپ کا کھانا وہ بڑی مشکل سے نگل رہا ہے بےچارا، اس کے حلق سے نیچے آتا نہیں، ایسا بدمزہ ہے. اب آپ اس پر بار بار اصرار کیے جا رہے ہیں، بلکہ اکثریت تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کی پلیٹ میں ٹھوک دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ مطلب جبرن قہرن کھا رہا ہے، کولیسٹرول اس کا ہائی ہے، لپڈ پروفائل اس کا ڈسٹرب ہے، شوگر کا مریض بھی ہے ساتھ میں، اور آپ نے وہ میٹھا چمچ بھر کے زردے کا ڈالا تو وہ اس کے سینے میں بےچارے کے جلن ہے، ایسیڈیٹی کا مریض ہے، آپ نے بھر بھر کے وہ شوربہ اس میں ڈالا گرم مسالے کا، مطلب آپ اس کو مجبور کر کے کھلایا. اب یار آپ یہ کون سی مہمان نوازی کر رہے ہو، یا مطلب یہ کہ مرض نوازی کر رہے ہو، یا ڈاکٹر نوازی کر رہے ہو یار، یعنی میڈیکل اسٹور نوازی کر رہے ہو، آپ کیا نوازی کر رہے ہو تو یہ کر لو، اب اس کو دوائیں کھانی پڑیں گی کیونکہ یہ اس کو اتنا کھلا دیا آپ نے زبردستی. تو اس لیے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی بہت عقل مند تھے، پانچویں صدی ہجری کے مجدد تھے، بہت بڑے علامہ تھے، تو بہت بڑے صوفی تھے، صوفی باصفا تھے، عالم باعمل تھے. تو انہوں نے نفسیات پرکھی اور لکھ دیا کہ تین سے زیادہ مت پوچھو، بار بار پوچھو گے تو مروت میں زیادہ کھا لے گا، پھر پھنسے گا.
تو آج کل کا داماد کو سمجھا نا،
داماد نہیں کھاتا زیادہ، داماد وہ ریزرو رہتا ہے،
داماد زیادہ کھاتا نہیں ہے، مگر داماد کو پوچھنا بہت زیادہ پڑتا ہے، کھاتا بہت کم ہے، یہ پوچھتے بہت زیادہ ہے، اگر اس کو کم پوچھو کھاتا ویسے کم ہے، مگر بولتا پوچھو مجھے زیادہ، اس کو ڈالو گے نہیں بولے گا ڈالا نہیں، پوچھا نہیں تو بولو پوچھا نہیں، سسرال والوں کو ناراض ہو جائیں گے. تو یہ تین چار دفعہ کیا، بارہ بارہ دفعہ پوچھو پاپا، آپ کو پتا ہے بارہ بارہ دفعہ وہ پھر بھی قیمتیں ہوتی ہیں کہ ہم کو مان نہیں دیا، اس کا کیا حل نکالو گے آپ؟ پھر
یہ تو دیکھو دونوں طرف سے معاملہ ایسا ہے کہ وہ اس کا حل تو مدنی ماحول، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ سب سیکھ جائیں گے. اب ایک ہی نشست میں اب میں داماد کو بھی سیٹ کر دوں تو دلہن کون سا کھاتی ہے یار، وہ تو خالی چگتی ہے، کیا کریں اس کا، اس کا علاج. اور اب یہ کہ اگر واقعی شر پہنچنے کا خوف ہے تو ٹھیک ہے 112 بار پوچھو، تین بار سے زیادہ پوچھنا کوئی حرام تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے؟ امام غزالی نے صرف مشورہ ہی دیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ تین بار سے زیادہ اگر نہیں پوچھوں گا تو یہ میری غیبت میں پڑے گا؟ تو ٹھیک ہے 103 بار پوچھ لو، شریعت کی اجازت موجود ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ سے بچاؤ غیبت کے.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی.
غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدی انشاء سر پہ امام رخ پہ داری سر پر ظلم اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد پر تحریک جاری رہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ حاجیوں اور عمرے پر جانے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی کاروان والوں سے بے جا سوالات نہ کریں اور زیادہ بول کر اپنی ویلیو بھی خراب نہ کریں. زیادہ جو گاہک بھی بولتا ہے، بھلے وہ بیچنے والا یا کاروان والا اس کی چاپلوسی کرتا ہے اپنے کاروبار کے لیے، لیکن ذرا بزند ہوتا نا کہ یار یہ چمڑا ہے بالکل، یار اسی طرح قابو نہیں آتا وہ بالکل، یعنی کہ وہ کنجوس مکھی چوز ایک ایک پئی مطلب کا حساب لیتا ہے. اب یہ 10-20 غیبتیں اس کی کاروان والا پھر کرے گا، خطرہ یہ اس کا چمڑا بولا یہ غیبت یا تہمت یا جو بھی بولو ایک نام بگاڑا اس کا، کہ وہ سن لے تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی آپ کے کاروان کی گلی سے نہیں گزرے گا کہ یہ کاروان والا بڑا بد اخلاق ہے، میرے کو لے چمڑا بولتا ہے. بس خالی چمڑا تھوڑی ہوں، میرے چمڑے کے اندر تو گوشت بھی ہے، وہ ناراض ہوگا ظاہر ہے. تو اس طرح اور کہ یہ جو بھی میں نے مذمت کی آپ نے وہ غیبتوں بھری مذمت ہے اگر کی کسی تھی کسی کی، یہ تو ہوگا. تو اس لیے آپ زیادہ بول بول کے کاروان والوں کا بھی وہ دل نہ دکھائیں، کیونکہ ان کا بھی دل دکھ سکتا ہے، ایزا ان کو بھی پہنچ سکتی ہے اور یہ بھی پھر جھوٹ میں اور غیبتوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو کوئی کسی کی اس طرح کی ترکیب آؤٹ نہ کرے، ٹو دا پوائنٹ بات، بات سے بات. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
ہمارے عمرہ اور حج کے دو بڑے سیزن مختلف مہینوں میں عروج پہ پہنچ جاتے ہیں، جس میں ویزوں کی حاصل کرنا بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے اور مصنوعی ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اس میں کہاں تک کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، یا مجبوری میں ہمیں لینا پڑتا ہے کہ ایک آدمی کو ہمیں عمرے پہ بھیجنا ہے، ایک چیز ہمیں نہیں مل رہی تو ہم مہنگی خرید کے مہنگی بیچتے ہیں، تو یہ دل بھی مطمئن ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے، روزگار ہے
یہ؟ تو دیکھو نا ہر سیزن میں ہوتا ہے، وہ دوائیں بھی لوگ اسٹاک کرتے ہیں، سیزن آتا ہے تو بیچتے ہیں. اب گرمیوں کی دوائیں ہیں تو اس کے لیے وہ مرہم اور کیا کیا اسٹاک کیا ہوگا لوگوں نے، اب وہ نکالیں گے اس کو بیچیں گے تو مہنگا دام بڑھ جاتا ہے تو بیچتے ہیں. تو اسی طرح یہ کہ آپ کا ہے معاملہ، اس میں جب مہنگی لی آپ نے اور کوئی اگر دیکھو یہ سوالات ہوتے ہیں بعض اوقات دورے دورے آٹیوں والے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو یعنی کہ جو سوال کیا گیا اس کے تعلق سے یہ کہ یہ ویسے 50 روپے کا ملتا ہے اور گرمی میں 100 روپے کا ملا، سردی میں 50، اب سردی میں میں نے 100 کا لیا تو ٹھیک ہے 100 سے اوپر کا میں بیچوں گا، گرمیوں میں 50 سے اوپر کا بیچتا ہوں تو کوئی اس میں حرج نہیں. اور تو یہ ایسی بات نہیں کہ جس میں گناہ ہو، جبکہ آدمی جھوٹ نہ بولے، عیب ہے تو اس کو نہ چھپائے، عیب ہوگا تو اس کو شو کرنا پڑے گا، اور جھوٹ نہیں بولنا کہ میری اتنی خرید ہے تو اتنی خرید ہے. ہاں اگر آپ سچ بولنا چاہتے ہیں کہ میری اتنے کی خرید ہے اور ہے واقعی اتنے کی تو بولنے میں حرج نہیں ہے، لیکن عموماً اس میں آدمی جھوٹ بولتا ہے. اگر آپ بولو گے نا میری یہ 100 روپے کا ہے تو اور پھر بولو گے میں 250 میں بیچوں گا تو وہ تو لڑائی کرے گا آپ سے، 150 روپے لوٹتا ہے. اس لیے آپ کو مجبوراً بولنا پڑے گا کہ یار ہے تو دیکھو سچ بات ہے کہ 210 روپے کی میں نے لی ہے، چلو میں آپ کو 220 میں دے دیتا ہوں، بس 250 نہیں لیتا. یوں آپ 100 کی چیز 220 کی ایسی آٹی مار کے اس کو دے تو دو گے، لیکن یہ آپ گناہ گار ہوں گے، جہنم کے حقدار ہوں گے کہ آپ نے لی 100 کی. تو اس لیے ایسی بات مت کرو آپ، مطلب کلیئر بات اگر نہیں بتا سکتے کہ بھائی اتنے کے لیے تو آپ بولو یار میں خامہ کا میرے منہ سے ایسا نہ ہو کہ جھوٹ نکل جائے آپ مجھے یار پوچھو نہیں پلیز معذرت یہ 250 کی ہے چلو 240 دینا ہے چلو 230 دینا اپنے وارے کے مطابق آپ ترکیب بنائیں اور ہر چیز میں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی بھی نہیں ہے یار ساری دنیا حرام تھوڑی کھاتی ہے ساری دنیا جھوٹ تھوڑی بولتی ہے آخر لوگ کاروبار کر ہی رہے نا اور ان کے بچے پل ہی رہے نا بلکہ حقیقت یہ کہ جھوٹ میں برکت نہیں ہے حرام میں برکت نہیں ہے حرام سے آپ لے بھی لوگ ہیں کبھی ڈاکٹر لے جائے گا کبھی ڈاکو لے جائے گا کبھی چور لے جائے گا کبھی بارش لے جائے گی کبھی طوفان لے جائے گا کبھی سیلاب لے جائے گا آپ کو پتا کیا چلے گا یہ کون لے گیا کیسے لے گیا ایک بچہ بیمار ہے تو یہ مان مان قابو میں ہے تو دوسرا لمبا ہو گیا تو پھر ان کی امی بولی اب میری باری ہے پھر ڈاکٹر لے جاتا نا آپ سے پیسے اسپتال والا لے جاتا ہے پھر سرجن کے پاس تو جاؤ تو بولے میں نے چھری تیز کر کے رکھی ہے آ جاؤ تیرا انتظار ہے تو چھری نکالتا نا تو یہ پیسے لے لیتے نا تو کیا بعید کہ ہم اگر دو نوالے کم کھائیں حلال کھائیں تو یہ مصیبتیں ہمارے گلے نہ پڑیں اور ہم آسانی سے زندگی گزاریں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہوں اچھا پھر بھی مصیبتیں ہیں تو یوں آپ اپنے ذہن کو بنائیں کہ میں چلو یہ حلال روزی کر رہا ہوں کم کما رہا ہوں پھر بھی یہ میری مصیبتیں ہیں تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو مصیبتیں ہیں علم الہی میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے نا وہ تقدیر معلق بھی ہوتی ہے مگر اللہ کو پتا ہوتا ہے کیا ہونا ہے تو یہ اگر آپ حرام روزی کماتے تو ہو سکتا ہے ان مصیبتوں سے زیادہ مصیبتیں ہوتی ابھی معاذ اللہ کسی کو یوں سمجھو کہ دو وین بند ہو گئی دل کی اور میں نے حلال روزی کما رہا ہوں پھر بھی دو وین بند ہے میری تو اب عین ممکن ہے کہ اگر آپ حرام کی روزی کماتے تو چاروں وین بند ہو جاتی ساتھ میں فالج کا اٹیک بھی ہو جاتا یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ ایک مصیبت سے بڑی مصیبت تو ہے نا یار میں حلال روزی کماتا ہوں مجھے ٹی وی ہو گئی ارے بھائی ٹی وی پر ڈن ہوا کینسر ہونے والا تھا حرام کھانے سے تجھے تو اس طرف کیوں نہیں سوچتے آپ اس طرف سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا تو جو بھی ہوا یہ چھوٹا ہوا سمجھو بڑا نہیں ہوا میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان نے وہ احسن الوعاء لآدابِ دعا لکھی ہے اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ بھی لکھا ہے اس کی میں نے کچھ اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے تو اس کتاب میں اس طرح کی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مالداری مانگ رہا ہے مالداری نہیں مل رہی اور یہ سمجھتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی یہ مالداری نہ ملنا اس کے حق میں اللہ کا انعام ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہو کہ یہ مالداری میں اگر پڑا تو تکبر میں مبتلا ہوگا گناہوں میں پڑے گا ہو سکتا ہے یہ مالدار اگر اس کو زیادہ مال دے دیا گیا تو یہ کفر میں جا پڑے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غریب رکھا اس میں تمہاری بھلائی ہے تم سمجھتے نہیں ہو اور شکوے کیے جا رہے ہو تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارے حق میں بہتر ہے ہم جانتے ہیں اب بے اولاد ہے بھائی 12 سال ہو گئے 15 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے اولاد نہیں ہے اولاد نہیں ہے ارے یار پڑوسی کے بچے پر تو غور کر یار کہ آج وہ دعا کر رہا ہے کہ میرا بیٹا مر جائے ہیروئن پیتا ہے گھر کے ٹول ٹپڑ جا کے اس نے بیچ دیے گھر سے نکال دیا تب بھی یہ آ جاتا ہے پھڈے کرتا ہے جو ہاتھ میں آتا ہے ہمارے لے جاتا ہے یا اللہ اس کو یہ پھٹ پڑے یہ مر جائے کوسنے دیتے ہیں اب یہ کہ اگر آپ کی اولاد بھی خدا نہ خاصہ ایسی ہوتی تو اولاد نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے یہ ہوتا اور ہیروئن ہی ہوتا تو یہ ہوتا تو شرابی ہوتا تو یہ ہوتا اور ڈاکو ہوتا اور وانٹیڈ ہوتا تو یہ ہوتا اور دہشت گرد ہوتا تو یہ ہوتا تو آپ کا گلا کاٹ دیتا تو اولاد باپ کو مار دیتی ہے نا وراثت کے لیے مار دیتے ہیں اخباروں میں آتا ہے تو اس لیے وہ نہیں ہے تو بھی اللہ کا شکر ہے تو بھی اللہ کا شکر مومن ہر حال میں شاکر اور صابر بندہ ہے یہ ہماری عقلیں بہر مار گئی ہیں ہم کو سمجھ نہیں آتی ہم مطلب گلے شکوے کرتے ہیں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں مومن کے لیے اور دوسرا راستہ نہیں ہے رضا الہی پر ڈن کرنے کے علاوہ کہ بس یا اللہ تو جس حال میں رکھے میں خوش ہوں. رضیت باللہ ربا, میں اللہ سے راضی ہوں, بس ہر حال میں راضی ہوں, میرا پروردگار ہے میں اس سے راضی ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
شاہ تھوڑی سی روزی پر رہے سب شاد گھر والے, شاہ تھوڑی سی روزی پر رہے سب شاد گھر والے, شاہ تھوڑی سی روزی پر رہے سب شاد گھر والے, عطا کر دو مجھے ایسی قناعت یا رسول اللہ, عطا کر دو مجھے ایسی قناعت یا رسول اللہ.
صلوا علی الحبیب.
مدینہ, باپا یہ جیسے آپ نے کمپیریزن فرمایا کہ کسی کے گھر میں اگر اولاد ہے تو وہ ایسی ہے, اس سے تو نہ ہوتی تو بہتر تھا, لیکن کاروبار میں بعض اوقات ذہن میں یہ آتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو سچائی کے ساتھ کام کرتا ہوں, سود کا کام بھی نہیں کرتا, جھوٹ بھی نہیں بولتا, فلاں میرے برابر والا جھوٹ کا کام بھی کرتا ہے, سود کا کام بھی کرتا ہے, اس کا کاروبار ترقی کیے جا رہا ہے, وہ بینک بیلنس بھی بڑھا رہا ہے, گاڑی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, اب میں سچائی پر کام کروں تو پیچھے رہ جاتا ہوں. یہ سوچ جب ذہن میں آئے تو پھر اس وقت کیا باپا اس کا ذہن بنانا چاہیے اپنے آپ کا؟
یہ سچا آگے ہے پیچھے نہیں. وہ جو دنیا میں اس کی ترقی نظر آ رہی ہے نا, یہ اس کے لیے, اس کی آخرت کے لیے سخت مضر ہو سکتی ہے, جبکہ وہ واقعی حرام کے ذریعے روزی کما رہا ہے. اگر یوں دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں کفار جو ہیں وہ کافی خوشحال اور دنیا کی دولت سے مالا مال ہیں, بہت ساری ایجادیں انہیں سے ظاہر ہو رہی ہیں, اور اس وقت آبادی بھی انہی کی زیادہ ہے دنیا میں. کلمہ پڑھنے والے تو شاید 1 ارب یا 1.25 ارب کے بیچ میں ہوں گے, اور کل آبادی 5 سے 6 ارب ہے دنیا کی, بقیہ وہ کھلے کافر ہیں. تو یوں خوشحالی اگر کسی کی گناہ کے ذریعے, تو اس میں اس حدیث پاک کو یاد کرنا چاہیے جس میں کہا گیا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس حدیث کی شرح عارف باللہ مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم اس طرح کرتے ہیں, ہست دنیا جنتا کفارا, اہل ظلم و فسق آ اشرار را, بہر مومن هست زندان مقام نیست زندان جائے عیش و احتشام. یعنی یہ دنیا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، شریروں کے لیے جنت ہے، جبکہ بہر مومن ہست زندہ ای مقام، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. نیست زندہ جائے عیش و احتشام، یعنی جیل خانہ جو ہے یہ آرام اور آسائش کی جگہ نہیں ہے. تو مومن کے ہاتھوں میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، آنکھوں پہ بیڑیاں، زبان پر تالے، کانوں پہ تالے، اس کا رواں رواں قید میں. اس وقت یہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اس کو کلی اختیارات نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کے احکام کا پابند ہے، یہ شریعت کا پابند ہے. اور اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں شریعت کا پابند ہوں، مجھے شریعت کے پیچھے چلنا ہے، شریعت میرے پیچھے نہیں چلے گی. یا کوئی گنجائش نکل آئے کہ تھوڑا جھوٹ بول لوں، یار وہ لائسنس تو بغیر رشوت کے ملتا نہیں ہے، کوئی مولانا کوئی رستہ نکالو، ہمارا جائز حق مل جائے ہم کو، کہ یہ ہم کو لائسنس مل جائے. بھائی جائز حق ملنا اس لیے نہیں ہوتا، اس پہ رشوت کی اجازت نہیں ہوتی. وہ تو کوئی ظالم حق دبا لے، کوئی ظالم حق چھین لے، دبا لے، اور اب وہ بغیر رشوت کے حاصل نہیں ہوتا، کوئی صورت نہیں ہے، تو رشوت دینے کی گنجائش ہے. لینے والا اب بھی گناہگار ہے، لیکن آپ کو بکھا چاہیے، مال مت کا ڈھیر چاہیے، اس کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے، تو یہ اس کے لیے رشوت کی کون مولانا اجازت دے گا آپ کو؟ تو حرام ہے، ایک پیسہ بھی دو گے تو حرام ہے، تحفہ دیکھ کر بولو گے تو بھی حرام، مٹھائی بول کر دو گے تو بھی حرام، خرچی دے کر دو گے تو بھی حرام، چائے پانی دے کر بول کر دو گے تو بھی حرام، گفٹ بول کر دو گے تو بھی حرام، ہے رشوت. وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں کسی کو وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا، تو وہ جب زکوٰۃ وصول کر کے وہ صاحب آئے تو کچھ اپنا مال چیزیں الگ کر لیں کہ یہ تو زکوٰۃ میں ملی ہیں اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس تو بیٹھتا تو بھی کیا تجھے تحفے ملتے، ماں کے پاس بیٹھ کے دیکھ لے تحفے آتے کہ نہیں آتے. پھر یہ تحفے اس کے سارے جو تھے نا یہ بیت المال میں جمع ہو، یعنی بیت المال تو اس وقت نہیں تھا، بہرحال وہ اس کو دیے نہیں گئے، اس کی ملک نہیں بنی نا، وہ رشوت تھے اس کے حق میں، تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ رشوت ہے. ہمارا ایک مبلغ تھا، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، وہ دعوت اسلامی مبلغ، وہ تھانے میں اس ٹیبل پر بیٹھتا تھا کہ اس کے سائن سے وہ اسلحہ ایشو ہوتا تھا، وہ کبھی چائے بھی نہیں پیتا تھا، جو آتے تھے نا ان کی، نہیں ویسے کوئی میرے کو تم پانی بھی نہیں پلاؤ گے، ابھی چائے کا کو پلا رہے ہو، اس لیے کہ تمہاری سائن ہو جائے. وہ سیاح تھا، نہیں پیتا تھا، یہ چائے رشوت ہے. پولیس والا آتا ہے تو ہم چائے پلاتے ہیں، کبھی بوتل پلاتے ہیں، ہے نا، بعض اوقات جو ہے نا بھائی ایس آئی ہے، ارے بھائی وہ ایس ایچ او صاحب آئے ہیں، اس کو چائے آ رہی ہے، بوتلیں آ رہی ہیں، تو مرغی آ رہی ہے، تو یہ آ رہا ہے کیا ہے؟ اس کو بے وقوف کو کھانا نہیں چاہیے، ایس ایچ او کو حرام کھا رہا ہے، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. تو سیٹ سے اتر، ایس ایچ او کی سیٹ سے اتر، یہ تیرے منہ سے نوالا نہ چھین لے تو میرے کو بولنا، پانی بھی نہ پلاوے تیرے کو، مرتے ہو تو نہیں پلائیں گے، یہ اتنے مخالف ہیں تیرے، اور آج یہ مرغی کھلا رہے نا، یہ اپنا بکرا تیرے سے نکلوائیں گے. یہ میں نے سمجھا بغیر کسی کے نام لیے جنرل بات کی، تو سارے ایسے جو برے نہیں ہوتے، وہ سارے اچھے نہیں ہیں، یہ تو تے ہیں، تو سبھی کو پتا ہے. تو یہ کہ جو رشوت خور ہے وہ حرام خور ہے، کتے سے بدتر ہے، کتا ہڈی کھاتا ہے لیکن کتے پر احکام شرعی نہیں ہے نا. آپ مکلف ہیں، آپ رشوت کا ایک پیسہ بھی لو گے، چائے کا گھونٹ بھی پیو گے، تو یہاں اٹکے گا قیامت کے دن.
پاپا وہ تو کہتے ہیں ہم رشوت تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو مٹھائی کھا رہے ہیں، بس مٹھائی کھلا دو، آج دعوت کھلا دو، رشوت نہیں لیں گے.
ہاں ہر ہمارے شعبے میں تو تقریباً وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اگر برتھ سرٹیفکیٹ لینے جاؤ تو بولیں گے مٹھائی لاؤ. اچھا اگر فوتگی ہو گئی ابو کی اور آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے جاؤ تو بولیں گے ہم کو بھی حصہ دو، تم کو تو وہ انشورنس ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، سمجھے، وہ جائیداد اور حصے اور یہ سب ہم کو دو، ہم کتوں کو مت بھولو، ہمارے منہ میں الٹی کر دو، چاہے کر دو کچھ نہ کچھ. الٹی بھی کم بری ہے جتنی بری رشوت ہے، اگرچہ کسی کی الٹی پینا حرام ہے، نہ کوئی پیتا ہے، طبیعت گھن کھاتی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بری رشوت ہے، قطعی حرام ہے. اس پہ ملک ثابت نہیں ہوتی، جس نے رشوت لی اس کی توبہ، صرف یہ توبہ کر لینا کہ میری توبہ یہ کافی نہیں ہے، اللہ سے بے شک توبہ کرے، لیکن ساتھ میں جس جس سے لیے اس کو واپس دینا پڑے گا کہ میں نے توبہ کر دی، اپنے پیسے لے لو. ایسے تھوڑی کام چلے گا، خالی توبہ کر کے وہ لاکھوں اڑپ کر کے بیٹھ گئے تو اب یہ تھوڑی ستھرے ہو گئے، دینے پڑیں گے سب. یہاں دے دو تو تمہاری جان چھٹے گی، وہ آخرت میں پھنسو گے. یہی حال چور کا، یہی حال ڈاکو کا، یہی حال بہت سارے اس طرح کے کاروبار ہیں جس میں جبکہ حرام قطعی ہو جاتا ہے اور قبضہ جس میں ثابت نہیں ہوتا تو وہ لوٹانا پڑے گا ڈھونڈ ڈھونڈ کے. وہ نہیں رہا تو ان کے وارثوں کو دینا پڑے گا، وارث بھی نہیں ملے یا یاد نہیں آ رہا تو جتنوں کا یاد آ رہا، جتنا تھا اتنا لوٹا ہے، باقیوں کا جو بچا گیا وہ کسی شرعاً جو فقیر ہو اس کو پیش کر دے، تب خلاصی ہو. ایسے تھوڑی آپ بولو گے کہ اب لاکھوں کروڑوں روپے بنا لیے، اتنے سارے بزنس کھولیے اور اب وہ بولتے ہیں نا بلی سوچو کھا کر اچ کو چلی، تو حاجی صاحب بن کے بیٹھ گئے، میں نے توبہ کر لیا، میں نے بہت لوٹ مار کی، میں توبہ. تو خالی ایسی توبہ تھوڑی چلے گی، جتنا ہے نکال دے جس کا حق ہے، غریبوں کی خوب آئیں لیے تو نے، خوب دھوکہ دے کر تو نے ملاوٹ والا مال دیا، رب بولتا میں حاجی صاحب ہوں، تو کا ہے کہا جی. جو حرام مال سے حج کرتا ہے نا وہ جب لبیک کہتا ہے تو اس کو کہا جاتا لا لبیک، لا صادق، نہ تیری کوئی لبیک نہیں، اس کا کیا حج ہے حرام روزی سے جو کرتا ہے، اگرچہ فرض اتر جائے لیکن وہ ہے تو گناہ گر، حرام سے کیا. تو اس لیے مہربانی کر کے سب اسلامی بھائی جتنے بھی کاروان والے ہیں، میں نعوذ باللہ ایک فرد کو بھی آپ میں سے حرام خور نہیں بولنا، نعوذ باللہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، میرا اندازے میں یہ بولتا رہتا ہوں، جب پولیس والے میرے ہاتھ میں آتے ہیں میں ان کو لیتا ہوں، آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، جب یہ راشی افسران آتے ہیں میں ان کو بھی الحمدللہ لیتا ہوں، ٹرانسپورٹ والوں کو لیتا ہوں، جنہیں کہ جو بھی آتے ہیں وہ سب، مطلب ابھی تک تو کوئی ایسا کوئی ناراضی کا ہم کو پیغام ملا نہیں ہے کہ ہم تیرے کو نہیں چھوڑیں گے، تم نے ہم کو ایسا بولا، الحمدللہ. میں شریعت کی بات بتاتا ہوں، یہ جو بھی دیکھو اس طرح کا ہوتا ہے، ڈاکو بھی ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ یار میں ہوں تو غلط، جو چور ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار میں چوری تو کر ہی رہا ہوں، بھی بول رہا تو کیا غلط بول رہا ہوں، آخر کچھ نہ کچھ ضمیر تو ہوتا نا. اسی طرح جو کاروان والا، چلو ادھر 100 ہیں تو 99 صحیح، تو ہو سکتا ہے ایک آدھ غلط ہو، تو وہ یہ سمجھتا تو ہوگا نا کہ یار یہ بھلے اگر بول رہے ہیں میرے کو تو کیا غلط بول رہا ہے، میں کرتا ایسا ہوں، میرے کرتوت ایسے ہی، اچھا کہ مجھے بولتا ہے تاکہ میرے کو توبہ کی توفیق ملے اور آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں، ورنہ آخرت کا عذاب کوئی سہ نہیں سکے گا، خدا کی قسم ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی نہیں سہ سکتا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہے نا وہ ہے کہ جس پر عذاب ہوگا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوا. تو اب یہ بتائیے کہ بڑے سے بڑا سر کا درد ہو اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، تھوڑا سا جوتا اگر کاٹ لے، ہم کو کاٹتے ہیں نا بعض جوتے تنگ ہوتے ہیں، نشان پڑ جاتا ہے، چھالا پڑ جاتا ہے، نف پڑ جاتی ہے، تو کتنی تکلیف ہوتی، ہم چل نہیں پاتے. تو نعوذ باللہ من ذالک، آگ کا جوتا پہنا دیا، آگ کے شو پہنا دیے گئے، اور یہ بھی سب سے ہلکا عذاب ہے، بھاری عذاب، اس سے جو خوفناک عذاب مزید یہی کم ہے کیا؟ یعنی جس پر یہ عذاب ہوگا، بخاری شریف کی روایت میں کہ جس پر یہ عذاب ہوگا، یہ ہے کافر کے حق میں، ویسے یہ روایت جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، کہ جس پر یہ عذاب ہوگا اس کو یہ کہا جائے گا کہ اگر تجھے ساری دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ یعنی مال و متاع جو کچھ ہے سب تجھے دے دیا جائے، تجھے مالک کر دیا جائے، تو کیا تو اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے یہ ساری دنیا و مافیا جو کچھ اس میں یہ سب فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا میں دے دوں گا کہیں یعنی میرے پاؤں سے آگ کی جوتیاں نکل دی ہو تو. یہ چند سکے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو آخر کیا کام آئیں گے آپ کو؟ مر کے چھوڑ دو گے اور یہ انگارے بن کر سب قبر میں پہنچ گئے تو کیسے گزارا ہوگا؟ میں آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال سے چند روایتیں سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. میرے ناظرین بھی سنیں، خالی کاروان والوں کی بات نہیں ہے، ہر مسلمان غور کرے کہ اگر وہ حرام روزی میں ملوث ہے تو وہ غور کرے، یا اگر ارادہ کر رہا ہے تو اس سے باز رہنے پر سیریس بنے. تو صفحہ 740 سے جہنم میں لے جانے والے اعمال، صفحہ 740 سے یہ روایتیں شروع ہو رہی ہیں، ان میں سے چند میں آپ کو سناتا ہوں. شاہ ابرار، ہم غریبوں کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی. یہ پہاڑ کا نام ہے جو وہاں پر تھا غالب حجاز مقدس میں، اب بھی ہوگا. تو جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی، بہت بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ عز و جل ان کی نیکیوں کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز پڑھتے، دیکھو اس جہنمی کی اب کیفیت سنیں، وہ نماز پڑھتے، زکات دیتے، روزے رکھتے اور حج کرتے ہوں گے، لیکن جب انہیں کوئی حرام چیز پیش کی جاتی تو لے لیتے تھے، بس اللہ عز و جل ان کے اعمال کو مٹا دے گا. تو نمازی بھی سوچے، زکاتی بھی سوچے، روزہ رکھنے والا بھی سوچے اور حاجی صاحب بھی سوچے، یہ حرام بہت 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 مہنگا ہے، خدا کی قسم بہت مہنگا ہے. اب بھی ترنے والا ہے لیکن بعد میں یہ مرنے کے بعد بھاری پڑ جائے گا اگر رب ناراض ہو گیا تو. ابھی سے اس سے جان چھڑا لینی ہی عقل مندی ہے. صالحین میں سے کسی کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، اچھا سلوک کیا مگر مجھے ایک سوئی کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا جو میں نے ادھار لی تھی اور واپس نہ کی. ایک سوئی جنت کے لیے رکاوٹ بنی. نیک بندے کی بات ہے، صالحین، صالح جمع صالح منے نیک بندہ، وہ نیک بندہ سوئی کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا. تو یار یہاں تو ہم لوگ تو پہاڑ کے پہاڑ ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار نہیں لیتے، ہماری حالت بہت بری ہے، اللہ ہمارے حال پر ہے. یہاں تو قرضہ لے کر بھلا دیتے ہیں، یا کوئی زیادہ وائڈے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ جا وصول کر لے، بلا تیرے روادار. ابھی بیچارے کوئی روادار نہیں ہے، ابھی وصول کرنے کی طاقت نہیں ہے. جب قبر میں پہنچو گے نا پھر پتا چلے گا کتنے بیسوں سو ہوتے. مہربانی کر کے ابھی سے اپنے حال پر رحم کرو. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جس نے نیکی کے کام میں حرام مال خرچ کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے پیشاب سے کپڑا پاک کیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہم حرام میں پڑھنے کے خوف سے 9 حصے حلال چیز کو چھوڑ دیتے تھے، اللہ اللہ، رسول انور صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عذاب کے مستحق لوگوں کے گھروں پر ہر دن اور ہر رات ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، جس نے حرام کھایا اس کا نہ کوئی نفل قبول ہے نہ فرض، ابن سبات علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت رب العباد فرماتے ہیں، جب نوجوان عبادت کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، دیکھو اس کا کھانا کیسا ہے، اگر اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے تو کہتا ہے اسے چھوڑو، کوشش کرتا رہے، اس کا نفس ہی تمہیں کافی ہے، کیونکہ حرام کھانے کی وجہ سے اس کی کوشش اسے کوئی نفع نہیں دے گی، لاکھ عبادتیں کرتا رہے کیونکہ یہ کھاتا ہی حرام ہے، روزی حرام ہے اس کی، تو یہ بھلے ہی عبادت کی محنت کرتا رہے، اس کو ملے گا ہاتھ کچھ نہیں آگے، اس کو چھوڑو، تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے اور آپ کو حقیقی معنوں میں حاجیوں کی خدمت کی سعادت بخشے، معتمرین کا سعادت مند خادم بنائے، زائرین مدینہ کی خدمت آپ کو بخشے، اور یہ شرف اللہ کرے کہ آپ سے جدا نہ ہو، نعوذ باللہ، میری کوئی ایسی ظاہر ہے میری کیا نیت ہو سکتی ہے، مجھے آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، یہ مطلب یہ کہ اللہ کرے آپ کو یہ شرف ملا رہے، لیکن آپ اسکیننگ ضروری ہے آپ کے اپنے کاروبار کی، کہ جو اس میں غلط ہو رہا ہے اس پر اب لائسنس لینا ہے، اگر آپ نے رشوت کی ترکیب کی ہے تو اس سے کہ یہ گناہ ہوا، توبہ فرض ہوئی اس پر، اب اگر کسی نے بھول کر ایسا کر لیا ہے، اس وقت مسئلہ پتہ نہیں تھا یا نادی میں، تو وہ توبہ کر لے، اب آئندہ کوئی لائسنس لینا ہے تو اب یہ کہ پھر بولے کہ رشوت دے کر لے لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا، تو یہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے لکھا ہے کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے، اب جو گناہ ہو چکا اس وقت توبہ کا ارادہ نہیں تھا اور بہرحال ہو گیا، توجہ نہیں تھی یا شیطان مسلط ہو گیا لے لی، تو اب اس کی تو چلو توبہ آدمی کر لے، گنجائش ہے توبہ کر لے، جو رشوت دی اس کے حق میں تو حرام ہے، اب بھی اپنے گناہ سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معافی ہو جائے گی اگر کسی نے کیا ہے تو، اب یہ مجھے پتا ہے حالات کا کہ یہاں مطلب قدم بعد میں اٹھتا ہے، رشوت پہلے دینی پڑتی ہے، خالی ایک معاملہ نہیں، اب کیا ویزا ہو، مدینے کا ویزا ہو، حج کا ویزا ہو، عمرے کا ویزا ہو، کوئی لائسنس ہو، کوئی طرح کی مطلب نہیں کہ ہزار ترکیبیں ہم کو کرنی پڑتی ہیں یہاں، لیکن ہر افسر راشی نہیں ہے، ہر افسر رشوت خور نہیں ہے، اچھے افسران بھی ہیں اگرچہ تعداد کم زیادہ اس پر اپنے بحث نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہیں، تو یہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو میں آپ کی بھلائی کے لیے ایسا کروں، میں آپ کا خیر خواہوں، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بطور خیر خواہی عرض کر رہا ہوں، اس سے کریں توبہ، ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے اور گناہ بھری ترکیبیں رکھی ہیں تو اس سے کریں توبہ اور آئندہ کے لیے اس سے بچیں، اگر کسی کا جھوٹ بول کر ناحق پیسہ لیا ہوا ہے تو پھر اس کو کریں واپس، بے شک آپ دارالافتاء اہل سنت سے مشورہ کر کے یہ سب طے کریں جو میں بول رہا ہوں، اس کو اگر آپ کی نہیں اگر ذہن کام کرتا تو آپ، مگر عام مولانا کو مت پوچھنا مہربانی کر کے،